سعيا على أهله وتعسفا على داره. لقي الله تعالى يوم القيامة ويشهر مثل القمر ليلة البدر. ومن طلب الدنيا حلالا مسافرا مسافرا مرائيا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. رواه البيهقي في سورة الإيمان ورضي معين في الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة، جو آدمی دنیا کو طلب کرتا ہے حلال صحیح طریقے سے حلال وہ طلب کرتا ہے، استعفافا عن المسألة، تاکہ وہ پاک دامن رہے پوچھنے سے، بھیک مانگنے سے، لوگوں کے پاس جا کے مانگنا نہ پڑے، یہ یعنی خود کفیل بن جائے، خود کی ضرورت پوری ہو جائے. وسعین علی اہلہ، اور خرچ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھی خرچے پورے ہوں اور گھر والوں کے لیے بھی. وتعطفا علی جارہ، اور مہربانی کرنے کے لیے اس کی پڑوسیوں پر، جو اس کے آس پاس پڑوسی ہے اور ایسے ہی دوست احباب رشتہ دار، اللہ تعالی زیادہ دے تو ان پر بھی خرچ کرنے کے لیے. لقی اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ سے اس حالت سے ملاقات کریں گے قیامت کے دن. وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، کہ اس کا چہرہ چودویں چاند کی طرح سے روشن ہوگا، ایسے اللہ ان سے بہت خوش ہوں گے، ان کی حالت بہت اچھی ہوگی، چمکدار ان کا چہرہ ہوگا. ومن طلب الدنیا حلالا مکاثرا مفاخرا مرائیا، اور جو آدمی حلال کماتا، پہلا آدمی بھی حلال کماتا ہے، یہ دوسرا آدمی بھی حلال کماتا ہے، اور حرام کا سوال ہی نہیں، حرام تو اس میں عذاب ہے، لیکن جو آدمی حلال طلب کرتا ہے، لیکن یہ دوسرا آدمی کیسے وہ اس کو طلب کرتا ہے، مکاثرن زیادہ ہونے کے لیے، اس کو بس زیادہ چاہیے، وہ زیادہ پیسے اس کے پاس جمع ہوں. مفاخرن فخر کرنے کے لیے، دوسروں پر اپنی برائی جتانے کے لیے، کہ میں بہت مالدار آدمی ہوں، میں تم سے مالدار ہوں، تمہارے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس اتنا ہے. مفاخرن مرائین دکھانے کے لیے، اور دکھاوا کے لیے، اس میں کوئی اخلاص نہیں، اور وہ بس ایسے کہ میں سب سے مالدار آدمی ہوں، میرے جیسے کوئی مالدار آدمی نہیں، دکھاوا کے لیے. لقی اللہ تعالی، وہ اللہ سے ملاقات کریں گے قیامت کے روز، وہ ہوا علیہ غضبان، اور اللہ اس پر ناراض ہوں گے، اللہ کا غصہ اس پر ہوگا. تو دنیا کا کمانا جائز ہے، اس میں کوئی سوال نہیں، لیکن نیت اس میں جو ہے وہ دیکھنی چاہیے ہر چیز میں، اور آدمی کو جلدی کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن کرے. مثلا ایک مرتبہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے کچھ رفقا دلی جانا پڑے، جب دیوبند میں ہوتے تھے، دیوبند دلی جانا پڑا، اور وہاں کھانے کی ضرورت، کوئی ریسٹورینٹ میں جانا پڑا، تو دوسرے دوستوں نے کہا کہ ہم رومال نیچے بچھاتے ہیں اور یہاں نیچے بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے جیسے سنت ہے. تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، ہم ایسے ہی کرسیوں پر بیٹھیں گے، ٹیبل کے پاس. تو جو آدمی دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا یہی اعتراض پیدا ہوگا دل میں کہ اتنے بڑے علماء اور وہ ٹیبل پر کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. لیکن مفتی صاحب نے ان سے فرمایا، دیکھو ہم نیچے بیٹھ کے کھائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، کہ مولویوں کے مذاق اڑائیں گے، اور اصل میں ظاہر میں تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، حقیقت میں سنت کا مذاق اڑائیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے. تو ہم ایسے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے پھر اس سے بچ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ آدمی اس کا خیال کرنا چاہے. مثلا آپ کوئی مولوی کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ ان کے یہاں گھر بیٹھک میں صوفہ ہے، سیتی ہے، جو ہمارا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے کہ ان کے مہمان آتے ہیں، ان کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے انہوں نے ایسے کیا، تو ہمیں حسن ظن کرنا چاہے، لیکن اپنے بارے میں کوشش کرنی چاہے جہاں تک ہو سکے کہ سنت کے مطابق، اور جہاں یہ بھی خیال کرے کہ ہم موقع نہ دے کسی کو کہ وہ دین کا مذاق اڑائے، سنت کا مذاق اڑائے. یہ حکمت ہے، فقہ بھی ہے حکمت بھی ہے. آدمی جو فقیہ ہوتا ہے اس کی نظر وہاں تک جاتی ہے، اور جو آدمی جو فقیہ نہیں ہوتی وہ ایسی باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، اور وہ جلدی اعتراض بھی کرتا ہے جو ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے. تو یہ دونوں آدمی حلال کما رہے لیکن دونوں کی نیت میں فرق ہے. یہ ایک آدمی ایسے بظاہر دکھتا ہے کہ بہت دنیا میں منہمک ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، تو پھر اس کے مطابق اس کو ایسے بظاہر دکھتا ہے کہ صرف ایک نہیں ان کی 10 دکانیں ہیں اور یہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے لیکن اس کی نیت وہی ہے، استعفافاً عن المسئلتی، اور دوسرا یہ کہ سعیاً علی اہلہ وتعطفاً علی جاریہ، تو اس کو اس وہ کوئی دنیا اس کی نہیں، وہ دین ہی دین ہے. اور ایک آدمی وہ بھی ایسے کام کرتا ہے، وہ بھی کماتا ہے چاہے اس کے ایک ہی دکان، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں پیسے زیادہ سے زیادہ جمع کروں، وہ زکات تک بھی دینے کو تیار نہیں ہے، بہت دل پر بھار رکھ کے وہ زکات ادا کرتا ہے، صدقہ نفلی وہ تو دیتا ہی نہیں، اور وہ پھر ظلم بھی کرتا ہے مراین مفاخرن. تو یہ دونوں صورتن تو ایک ہی ہے لیکن ان کی نیت کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق. اور اس میں جو ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن کرنا چاہے، اور اپنے بارے میں متہم اپنے آپ کو متہم سمجھے کہ میری نیت خراب ہے، دوسروں کے بارے میں بدزنی نہ کرے. مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی بد زنی کرتا ہے، بد گمانی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو کہا کہ بڑا بے وقوف آدمی ہے جو دوسرا پر بد گمانی کرتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے کہ جو تم نے ان کے بارے میں برا سوچا سمجھا گواہ پیش کرو، گواہ نہیں تو گناہ تم پر لازم آئے گا. اور اگر حسن زن کرے تو کوئی گواہ کی ضرورت نہیں اور آپ اس کو سو مفت میں ثواب ملے. لیکن جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی یہ شراب خانے با میں وہ گیا، تو آپ حسن ظن کریں کہ وہ وہاں ڈائریکشنز پوچھنے کو گیا، وہ بیچارہ کوئی اجنبی آدمی ہے اس کو راستہ معلوم نہیں اس لیے وہ وہاں گیا، یا وہاں کوئی پبلک ٹیلی فون ہوگا پبلک ٹیلی فون استعمال کرنے کو گیا، یا وہاں سے آئس لینے کو گیا، اور اگرچہ وہ شراب پینے کو گیا آپ نے حسن ظن کیا آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے بد گمانی کی اور حقیقت میں وہ شراب پینے کو گیا لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں، آپ اس کے پیچھے آپ پولیس نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے جائیں گے دیکھیں گے کہ وہ شراب پیتا ہے، آپ کا ایسے خیال آیا کہ یہ شراب پینے کو گیا، تو آپ کو اس کا آپ کو گواہی دینی پڑے گی، گواہ پیش کرنے پڑیں گے. اور جب آپ گواہ پیش نہیں کر سکیں گے، اور ظاہر ہے کہ آپ گواہ پیش نہیں کر سکیں گے، تو الٹا آپ پر مقدمہ چلے گا. تو اس لیے حسن ظن کرے. بہرحال نیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق پڑتا ہے، اور یہ بات رکھے کہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن کرے، اپنے بارے میں اپنے آپ کو متہم سمجھے کہ میں برا ہوں میری نیت اچھی نہیں ہے. جی
فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. رواه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الخیر، یہ خیر جو ہے جیسے پہلے بھی عرض کیا قرآن حدیث میں خیر کو پیسوں سے تعبیر کیا، تو یہ پیسے جو ہے یہ مال پیسے جو ہے ان ھذا الخیر خزائن لتلک الخزائن لتلک الخیر. یہ دنیا کے پیسے یہ خزائن ہے، خزانہ ہے ان خزانوں کے لیے، یا ایسے اس کو سمجھو مفاتیح لتلک الخزائن، یہ دنیا کے پیسے چابیاں ہیں آخرت کے خزانوں کے لیے. یعنی جیسے اللہ پاک نے کسی کو پیسے دیا تو یہ اس حقیقت میں چابی ہے، یہ فارمولا ہے کہ آخرت کے خزانے آدمی حاصل کرے. تو یعنی آدمی اس کو صحیح راستے میں اللہ نے پیسے دیے غریبوں پر استعمال کرتا ہے، دین کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مساجد مدارس میں، بیواؤں پر، اچھے اچھے کاموں میں وہ پیسے خرچ کرتا ہے، تو یہ پیسے آخرت کے خزانے اس کے ہاتھ آئیں گے، وہ اس یہ آخرت کے خزانے کماتا ہے. تو ظاہر ہے فطوبا لعبدین، تو خوشخبری ہے وہ بندے کے لیے، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، اللہ اس کو بنائے چابی خیر کے لیے، یعنی اللہ نے اس کو پیسے دیے، اب یہ اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اچھے اچھے کاموں میں، تو یہ چابی ہے وہ خزانے کے لیے جو آخرت کے لیے ہے. مغلاق للشر، اور یہ بند تالا لگانے والا، لاک کرنے والا، بند کرنے والا برائیوں کا. یعنی بیچاری کوئی عورت ہے، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے 5-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ آدمی اس پر خرچ کرتا ہے، تو وہ عورت عزت سے آرام سے رہتی ہے، تو یہ مفتاح للخیر. اور وہ عورت سوال کرنے سے بچ گئی، اور مرد ایسے برے عادت والے ہوتے ہیں، کچھ مفت میں نہیں دیتے، پھر وہ اس عورت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس نے پیسے دیے، تو یہ مغلاق للشر، اس عورت کو شر سے اس نے بچایا. یا کوئی چھوٹا بچہ ہو یتیم، تو یہ اس کو پیسے خرچ کرتا ہے، تو یہ جا کے مدرسے میں پڑھتا ہے، حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، یہ مفتاح للخیر ہوا. اور وہ بچہ کو اس نے بچایا کہ کوئی ان سے غلط اس کو ایکسپلوئٹ کرے، اس سے غلط فائدہ اٹھائے اس سے، تو یہ مغلاق للشر. تو یہ پیسے جو اللہ تعالی نے دیے، یہ حقیقت میں چابیاں ہیں آخرت کے پیسوں کمانے کو. تو جو آدمی اس کو صحیح استعمال کرتا ہے، فطوبا لعبد، جو مفتاح للخیر، اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے اور آخرت کماتا ہے، اور مغلاق للشر، اور یہ اس کے برے اور دوسروں کو برے کاموں سے بچاتا ہے. خرچ کرنے کی وجہ سے یہ لوگوں کے کوئی عالم ہے بیچارہ، اس کے آمدنی کچھ نہیں، دین کا خدمت کرتا ہے، آپ اس پر خرچ کرتے ہو، تو وہ اور بھی دین کا کام کرے گا، آپ نے اس کو فارغ البال کیا، اس کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ اچھی طرح سے دین کا کام کرتا ہے، اور اب اس کو لوگوں سے پوچھنے کی نوبت نہیں آتی. آپ مغلاق للشر ہوئے، مفتاح للخیر، مغلاق للشر. وویل للعبدین، وویل للعبدین، اور افسوس ہے، ویل ہے، ویل کے دو ترجمے کیے جاتے، ایک گھاتی ہے جہنم میں، اتنی بری گھاتی کہ پورے دوسرے جہنم اس سے پناہ مانگتی، اتنی بری جگہ ہے. اور دوسرے ویل جو ہے وہ خرابی، ڈسٹرکشن ہے. تو ویل للعبدین، جعلہ اللہ مفتاح للشر، اللہ نے اس کو شر کے لیے چابی بنائے. اس کے پاس پیسے ہیں، اب وہ بیچاری بیوہ عورتوں کی خدمت بھی کرتا ہے، لیکن ان سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے. وہ چھوٹے بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن پھر اس کو ان کو نوکری دیتا ہے، اور بہت کم پیسے، بہت زیادہ ان سے کام. یہ بہت عام ہے، اور ملکوں میں بیچارے بچوں پر بہت ظلم ہوتا ہے. صبح سے 4 بجے، صبح سے 12 بجے رات تک کام کرتے ہیں، اور کوئی تنخواہ نہیں، چھوٹی سی کوئی تنخواہ دیتے ہیں، بہت ظلم ہوتا ہے، بھاری بھاری ان سے کام لیے جاتے ہیں. تو یہ جو آدمی ایسا ہے، پیسے اس کے لیے، اب ان کو رکھتا ہے کام کے لیے، لیکن ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ مغلاق للخیر اور مفتاح للشر ہوتا ہے. مغلاق مفتاح للشر، مغلاق للخیر. تو اللہ تعالی نے جس کو پیسے دیے، وہ اس کو صحیح استعمال کرے، اس کی دنیا بھی بنتی ہے، دنیا میں اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہے، لوگ جگہ جگہ پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آخرت میں اس کا کام بنتا ہے، اچھی نیت سے اس نے خرچ کیا. تو پیسے جو ہے اللہ نے جو دیے، یہ کوئی ملعون چیز نہیں ہے، یہ اس پر اس کا اعتبار ہے کہ آدمی کیسے اس کو خرچ کرے، استعمال کرے، اور اس کی نیت کیسی ہوتی ہے، وہ ہے اصل چیز. اللہ نے پیسے دیے، آدمی اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، مسجدوں میں، مسجد ہے، آدمی پیسے خرچ کرتا ہے، وہاں کا انتظام بہت اچھا، مسجد صاف، سوتری پنکھوں کا انتظام وہ جو سردیوں کے لیے ہیٹروں کا انتظام لوگوں کو کتنا راحت پہنچتی ہے. وضو خانہ بھی صحیح درست ہے, لوگوں وضو کرتے بھی ہیں تو بہت آرام سے وضو کرتے, بیت الخلا بھی جاتے ہیں, لیکن آدمی کے پاس پیسے وہ خرچ نہیں کرتا ہے. مسجد کی حالت بھی خراب اور ٹوائلٹس کی بھی حالت خراب, نہ بیواؤں پر خرچ کرتا ہے نہ یتیموں پر خرچ کرتا ہے, تو یہ اچھا یہ صحیح نہیں ہے. تو اور یہ آخرت میں اس کو بھگتنا پڑے گا, اور جو پیسے دیے اور صحیح استعمال کیے اس کے لیے خیر ہے, غلط استعمال کیے تو پھر اس کے لیے شر ہے.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يرى رحم العبد في ماله جعله في الماء والتين.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کوئی بندہ کے لیے برکت نہیں دی جاتی ہے اس کے مال میں, مال کی کثرت مقصود نہیں ہے, اس میں برکت ہو یا برکت نہ ہو. آدمی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی تنخواہ نسبتاً بہت کم ہوتی ہے, لیکن اس کی ان کی زندگیاں ایک تو دین میں لگتی ہے عامتاً, وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں, تلاوت دین کی خدمت کرتے ہیں, تو وہ کتنا برکت ہے ان کے پیسوں میں. اور دوسری بات یہ کہ ان کے یہاں خرچے بھی کم آتے ہیں, ایسی بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہے. اور ایسے ایک مرتبہ مولانا حسن ڈاکرا جو مدرسہ میں پڑھاتے تھے اب جوبک میں ہیں, ان کے گھر میں یہیں پاس رہتے تھے, چوری ہوئی, چور ڈاکو آئے جو ان کو اسی دن مدرسہ کی تنخواہ ملی, انہوں نے وہ خانہ درو کھولا بھی لیکن وہ ہاتھ نہیں لگائے, اللہ نے وہ برکت دی حفاظت کی ان کے پیسوں کے. تو علماء حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن شریف پڑھانے پر جو تنخواہ ملتی ہے اس میں برکت بہت ہوتی ہے, تو یہ دین کے پڑھانے میں وغیرہ اس میں ان پیسوں میں برکت بہت. تو برکت کا مطلب یہ کہ پیسے تھوڑے بہت کام ہو جاتے ہیں, اور جب برکت نہیں ہوتی پیسے بہت ہوتے ہیں. کتنے لوگ جو جن کو ہم دنیا دار کہتے, مرد بھی کماتا ہے بیوی بھی کماتا ہے, مرد کی دو تین تین دکان, بیوی کے بھی, بیٹیاں بھی کماتی ہے, لڑکے بھی کماتے, ان کو پوچھو ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں. اور علماء جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ عمرہ کو بھی جا رہے ہیں, وہ حج کو بھی جا رہے ہیں, اللہ برکت دیتے ان کے پیسوں میں. تو یہ ہے کہ جو برکت, جب اللہ برکت دیتا ہے تو برکت وہ چیز ہے, تو جب اللہ برکت نہیں کرتا ہے نہیں دیتا ہے کوئی بندے کو اس کے مال میں, تو وہ بندہ وہ پیسوں کو خرچ کرتا ہے, جعلہ فی الماء والطین, یعنی پانی اور کیچر میں, یعنی عمارتوں میں, بلڈنگز میں. وہ اگر آپ دیکھو کہ آپ کے پیسے بلڈنگز میں زیادہ صرف ہوتے ہیں, بس یہ بنانا وہ توڑنا, اس کو آج ایسے بنانا کل اس کو پھر توڑنا پھر اس کو یوں بنانا, تو سمجھو کہ وہ پیسوں میں برکت نہیں ہے, اس لیے وہ پیسے سب ماں اور تین میں خرچ ہوتے ہیں. مولانا ابراہیم دیولا بار دامت برکاتم جو مرکز نظام الدین میں ہوتے ہیں, اور دیکھو وہ کچھ نہیں کماتے ہیں جو مقیم ہوتے ہیں مرکزوں میں, لیکن اللہ پہ لوگوں کے ہاتھوں سے ان کو عزت کے ساتھ پیسے دلواتے, وہ پھر خرچ بھی کرتے ہیں. اور بھی ان کے واقعات ہیں, لیکن خود جو میرا تجربہ یہاں مدرسہ میں آئے تو مدرسہ میں پیسے بھی دیے, لیکن مجھے بتایا کہ یہ میرے پیسے عمارت میں نہ لگے, اساتذہ کی تنخواہ میں میری پیسے, یعنی دین کے پڑھانے میں, دین کے سکھانے میں, عمارتوں میں بھی نہیں. عمارت جو ہے ضرورت ہے, ضرورت کے مطابق میں کوئی حرج نہیں, اس میں ثواب بھی ہے, لیکن یہ فضول جو خرچ ہوتا ہے, اور یہ اب آج کل صرف اپنے مکانوں میں نہیں, مکانوں میں بھی کتنا فضول خرچ ہوتا ہے. باتھ روم کیسے, کسی کا مولوی کا باتھ روم جا کے دیکھو تو وہاں وہ تمام وہ کیا وہ شیشے بوٹلز ہوتی ہے پرفیوم کی, یہ وہ, اور وہ استعمال نہیں کرتے, شو کیس وہاں مولوی کے باتھ روم میں. اور پھر ایک تو وہاں ایک شو کیس وہاں صابن مختلف قسم کے رکھتے ہیں, استعمال نہیں کرتے دکھاوا کے لیے, اور کہاں بھی دکھانا باتھ روم میں ٹوائلٹ میں دکھاوا کرتے. اور پھر وہ دوسرے جہاں ٹاولز رکھتے وہاں اور بھی اور چیزیں رکھتی ہیں, اور خاص شاپنگ اس کے لیے ہوتی ہے, اور یہ صرف سب دکھاوا کے لیے, تو یہ سب بیکار ہے. اور یہ تشبہ بالکفار بھی ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں, میگزینز میں عورتوں کے پاس کام نہیں ہے. ایک مرتبہ کھانے پر کوئی عجیب قسم کا کھانا آیا, کوئی ڈیزرٹ یا کوئی سیوری وغیرہ, تو سب نے پوچھا یہ کیا ہے, تو بڑے حضرات کی کا دسترخوان تھے, تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ نے فرمایا یہ عورتوں کی چونچلے ہیں, یعنی ان کے جو بس اپنے دماغ میں جو وہ کچھ نکالتے اور عجیب قسم کی چیزیں بناتے, اور پھر فرمایا غلطی تم لوگ کی ہے, تم نے ان کو نمازوں پڑھنے پر نہیں لگائے, تلاوت پر نہیں لگائے, ذکر پر نہیں, تعلیم پر, بچوں کی تربیت پر نہیں, تو ان کا وقت فارغ ہے تو کیا کرے گی؟ یہ سب میگزینز دیکھے گی کہ ہاؤس کو کیسے سجانا چاہے, شاپنگ کے لیے چلی جائے گی, مالز میں پھرتے رہیں گے, ان کا وقت کو قیمتی بناؤ, نمازوں میں ان کا وقت کو لگاؤ, تلاوت میں ان کا وقت کو لگاؤ, ذکر اللہ میں ان کا وقت کو لگاؤ, تو پھر یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی. تو بہرحال جب پیسے جب برکت نہیں ہوتی ہے تو آدمی اپنے پیسے کو بھی اپنا وقت کو بھی, اس کے وقت میں برکت نہیں ہوتی تو ان تمام, پھر ایسے آدمی کو کہو کہ جماعت میں جاؤ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں, ایسے آدمی کہو کہ ہم جماعت میں جاؤ ہمارے پاس پیسے نہیں, پیسے سب غلط جگہ اس لیے برکت نہیں. جو آدمی صحیح جگہ پر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں, بلکہ کتنے کتنے مولوی جو ہیں وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں, مولوی کی تنخواہ کیا اور دنیا والوں کی تنخواہ کیا, لیکن اللہ جب برکت دیتا ہے تو مولوی اپنے تھوڑے پیسوں میں اللہ پاک اتنی برکت کے دوسروں کی مدد کرتا ہے, اور بیچارہ وہ جو پورا دن کماتا ہے لیکن اس میں پیسے نہیں, اس میں برکت نہیں, تو دوسروں کی کیا مدد, خود وہ محتاج بنتا ہے. تو آدمی کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہے کہ فکر کرے کہ میرے پیسوں میں برکت, زیادہ پیسوں کی فکر نہ کرے, میرے پیسے حلال طیبن ہو, اچھے حلال پیسے اس میں برکت بہت ہوتی, اللہ بیماریوں سے بچائیں گے, اللہ ایکسیڈنٹ سے بچائیں گے, اللہ فضول خرچی سے بچائیں گے, اور وہ تھوڑے پیسوں میں آپ کا کام بنے گا اور آپ کو اطمینان, راحت, آپ عافیت سلامتی سے رہو گے. جی.
وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب, رواه ما البيهقي في شعب الإيمان.
ہاں, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحرام فی البنیان, بچو تم حرام کاموں سے بنیان میں, بنیان یعنی عمارتوں میں. اس کے کئی تشریح علماء نے بیان کی ہے, ایک یہ کہ اس کے اساس میں, اس کے فاؤنڈیشن میں حرام پیسے نہ لگے, اس کا خیال کرو کہ فاؤنڈیشن میں حرام پیسے نہ لگے. دوسرا یہ کہ اس کے بنانے میں حرام پیسے نہ لگے, اور تیسرا یہ کہ اس میں ایسا کام نہ ہو جو حرام کام ہو. ایک تو وہ, یعنی اگر جس کی بنیاد حرام ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے فروعات بھی تمام حرام ہوں گے, اور جس کے یعنی مکان آپ نے بنایا آپ کی نیت بھی اچھی ہو, آپ کی نیت خراب ہو کہ یہ مکان میں دنیا کے یعنی یہاں ہم ڈانس پارٹی بھی کریں گے, یہاں ہم ٹی وی بھی رکھیں گے, ویڈیوز بھی اور خرافات بھی ہوگا, تو وہ اس میں بچو تو وہ تمام اس کے اثرات وہیں ہوں گے. انما الاعمال بالنیات, جیسے کہ ہماری نیت, ویسے اگر مکان بنایا ایسے غلط نیت سے کہ مکان ہم نے ایسے بنایا تو اس میں ہم بڑی پارٹیز بنائیں گے اور بڑے سب خرافات اور گناہ کے کام کریں گے, تو پھر وہ اس میں حرام ہی ہوگا. تو وہ بنانے میں حرام سے بچو, نیت میں حرام سے بچو, اس کی بنیاد میں, اس کی نیت میں, اس کی نیت میں حرام سے بچو, پھر بنانے میں بھی حرام سے, حرام پیسوں سے بھی بچاؤ, اور مکان کو جیسے کہ دوسرے لوگوں مکان بناتے اس سے بھی بچو. مسلمان کو یہاں تک چاہیے کہ مکان کی شیپ اور شکل جو ہے وہ بھی دوسرے غیر مسلموں سے الگ ہو. مسلمانوں کے یہاں اصل جو ہمارے مکانات ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آج تک جو اسلامی ممالک ہے اور اسلامی طور طریق سے مکان ہوتے ہیں, وہ کمرے جو ہے چاروں طرف ہوتے ہیں اور صحن یاد جو ہے بیچ میں ہوتا ہے. ہمارے مکان ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مکان ہوتا ہے اور یاد باہر ہوتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے کہ وہ کمرے جو ہے سونے کے کمرے, بیٹھک, مطبخ, کچن, سب جو ہے ایسے سائز میں بنے ہو ریکٹینگل اور بیچ میں خالی ہوتا ہے, تو بیچ میں عورتیں آرام سے بیٹھتی ہے, پردہ کا کوئی ان کو منہ چھپانے کے کوئی دوسرے نہیں آتے, وہ اندر ہوتی ہے, اور جیسے کہ گرم ملکوں میں، پھر رات کو عورتیں جو ہیں باہر سوتی بہت جہاں گرمی ہوتی ہے، نہ ان کو پنکھوں کی ضرورت، نہ ان کو ایئر کنڈیشن کی ضرورت، اور چھت جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کانکریٹ والا، اور مرد جو ہے وہ اوپر چھت پہ سوتے ہیں. تو اس میں بھی بہت خیال کرنا چاہیے. جب مولوی لوگ ترجمہ کرتے کتابوں میں اور کتابوں میں پڑھتے کہ وہ آدمی چھت پہ سویا، تو ہماری چھتوں کے اوپر کوئی آدمی سوچے کہ وہ چھت پہ سویا تو وہ بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وہاں سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ چھت جو ہے وہ کانکریٹ کا ہوتا ہے اور مرد لوگ وہاں اوپر سوتے ہیں، تو وہاں حفاظت بھی ہوتی ہے، وہاں ٹھنڈی ہوا بھی ان کو پہنچتی ہے، عورتیں یہاں. تو اسلامی طریقے سے بھی گھر کو بنانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم دیکھا دیکھی جس ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں جیسے وہ ملک والے گھر بناتے ہم بھی ایسے گھر بناتے. ہمیں سوچنا ہے کہ اسلامی طریقے سے گھر ہمیں بنانا چاہیے، اس میں بہت راحت ہے اور اسلام. اور دوسرے یہ کہ جیسے آج کل اگر ان کے جیسے ظاہر میں باہر کے اعتبار سے مکان بناتے، لیکن یہ اوپن پلین کچن وغیرہ یہ مسلمان کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، پردہ کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ لوگ تو جیسے میں نے اس دن عرض کیا، یہ تو اوپن پلین ٹوائلٹ بھی بناتے، پھر کہاں تک یہ پہنچیں گے؟ تو ہمیں تو خیال کرنا چاہیے. اور آدمی کو اپنی راحت، وہ گھر میں رہے گا، آرکیٹیکٹ گھر میں نہیں رہے گا، آدمی جو مالک ہے وہ رہے گا، اس کو جیسے جس میں اس میں آرام ہو، اس کی ضرورت اس کو وہ سوچے، پورا آرکیٹیکٹ کو نہ سمجھے سونپے کہ تم جیسے تم کو بنانا ہو تم بناؤ، تم دیکھو اور تم آرکیٹیکٹ کو کہو کہ مکان ایسے بناؤ ایسے بناؤ، تم ان کو انسٹرکشنز دو، تم ان سے انسٹرکشنز مت لو، وہ تمہیں پیسے نہیں دے رہے بنانے میں، تم ان کو پیسے، تم باس ہو تو تم ان کو ان کو انسٹرکشنز دو کہ گھر ہمیں ایسے چاہیے، ٹوائلٹ ہمیں کیسے چاہیے وغیرہ، باتھ روم کیسے چاہیے ہمارے آرام کے لیے. اور سب سے بڑی چیز اسلامی نقطۂ نظر سے کہ ہمارے اسلامی اعتبار سے مکان کیسا ہونا چاہیے. تو جب برکت نہیں ہوتی تو یہ پیسوں بنیان میں، جب حرام ہوتا ہے تو باقی پورا حرام ہی پر پھر چلتا ہے، پھر ہمیں بھی بھگتنا پڑتا ہے، بچوں کو بھی، پھر اس گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جادو ہے، پھر ہم کہتے ہیں جن کا اثر ہے. یہ اصل میں سب ہم نے ہماری نیتیں خراب تھی، ہم نے غلط کام کیے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جس کی چیز کے آپ بنیاد ڈالے اس کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ وہ صحیح ہو، اس میں اللہ تعالی برکت بہت دیتا ہے. جی.
وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له رواه أحمد والبيهقي في شرب الإيمان.
حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا دنیا گھر ہے اس آدمی کے لیے جن کے لیے گھر نہیں، یعنی آخرت میں اس کے پاس گھر نہیں، تو وہ جو بھی اس کو ملتا ہے بس دنیا بنانے کی فکر، دنیا کے گھر. جیسے عام متن آج کل ہو کہ جو بھی ہمیں ملتا ہے کہ آج جو ہے یہ گھر میں یہ اچھا بنایا، گھر کے لیے یہ خریدا، عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی شاپنگ مالز میں جاتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے اچھی، لوگ اور تفریح ہالیڈے کے لیے جاتے پھر وہاں سے سوونیر لے آتے، اگر وہ بھی نہیں تو کم سے کم جس ہوٹل میں ٹھہرے وہاں کا صابن لے آ کے اپنے باتھ روم میں رکھتے ہیں، وہاں کا شیمپو لے آ کے ہوٹل کا اور وہ اپنے باتھ روم میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو گھر کو خوبصورت بنائے. اور ہمارا گھر کا سٹینڈرڈ دوسروں کون دوسرے کفار کے سٹینڈرڈ کے جیسے ہو، ہمیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹینڈرڈ کے ہو، نہ کہ کفار کے سٹینڈرڈ پر ہو. تو جس کے پاس آخرت میں گھر نہیں تو وہ یہ دنیا کے گھر پر سب اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے، یا جب بھی دیکھو یہ بنا رہا ہے وہ بنا رہا ہے، یہ بدل رہا ہے، فرنیچر بدل رہا ہے، کارپٹس بدل، کرٹنز بالکل نئے، لیکن بس پرانے بہت دن ہو گئے، پرانے نہیں ہو گئے، بہت برس ہو گئی، چلو اب کرٹنز کو بدلے. تو یہ آدمی کو اس کی فکر رہتی ہے. ایک آدمی وہ ایسے ہی سویا ہوا تھا اپنے بھی سے، اس کو اچھی نیند بھی سب آتی تھی لیکن خیال شریف اس کے دماغ شریف میں آیا کہ مجھے اپنا میٹرس کو بدلنا چاہیے، تو وہ دوسرا میٹرس خریدا. اس کے بعد جو ہے اس نے کہا اب جو نیو میٹرس ہے تو میرا بیس جو ہے بستر کا وہ بھی اب نیا ہونا چاہیے، تو وہ بھی خریدا. اب ہیڈ بورڈ بھی نیا ہونا چاہیے، اب پورا بستر نیا بنا، تو کارپٹ پرانی وہ اچھی نہیں لگتی، اب نئی کارپٹ بھی، اب نئی کاپٹ تو کاپٹ کرٹنس پرانے تو نئے کرٹنس بھی اب ڈالو. اب جو ہے پینٹ بھی کرنا چاہے. اب بیڈ روم اتنا خوبصورت بنا تو باقی پورا گھر بھی خوبصورت بنانا چاہے, وہ بھی بنا. پھر گارڈن اس کے مطابق ہونا چاہے. اب اس کی پرانی گاڑی جو ہے وہ اپنی اس میں نہیں وہ سوپتی ہے, نہیں وہ نئی سوٹ ہوتی ہے. اب نئی گاڑی بھی, اب اس کے دوست بھی اس کے پرانے ماں باپ آتے تھے بڈھے لوگ, اب وہ ایسے مکان میں اب وہ اچھے نہیں دکھتے. اب تو جوان لوگ جو ہے ماڈرن قسم وہ اچھے دکھتے ہیں. تو وہ اس کے اب وہ بھی اب ان کو ان کی ضیافت کرنے میں ہاسپٹیلٹی, وہ جیسے پرانے لوگ وہ جو بھی کچھ ملا پیالی چائے ملی خوش ہے. اب یہ لوگ کو اس کے مطابق سب چیزیں منگانا پڑتا ہے. اب جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تو بینک سے قرضہ لیتا ہے. اب جو ہے اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے. اب بینک والے آتے ریپوزیس کرنے کو, یہ چیز ریپوزیس وہ چیز ریپوزیس. اب جو اس کو آرام کی نیند آتی تھی اس کی نیند اڑ گئی. وہ یہ تمام چیزیں کرنے کو گئے کہ مجھے آرام ملا, جو اس کو آرام حاصل تھا وہ اس کا آرام بھی چھین گیا. تو دنیا کی چیزوں سے آدمی کو دھوکا نہیں کھانا چاہیے. یہ دنیا جو ہے دار لمن لا دیجیے, اور جس کے آخرت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ ان کا مکان بہت سیدھا سادہ, تقریباً ضروریات زندگی بھی نہیں. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی اور آپ اس سادگی میں رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اصل میں میرے پاس دوسرا مکان ہے, جو بھی مجھے ملتا ہے دوسرے مکان میں بھیج. تو پھر وہ آدمی کو اور تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابی اور دو دو مکانات. تو پھر انہوں نے کہا اصل میرا دوسرا گھر آخرت میں ہے, اور جو بھی مجھے ملتا ہے, آپ کے پاس مثلا سٹوف ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوئے آپ نیا سٹوف خرید سکتے ہیں. یہ سٹوف پورا نہ ہو گیا ہے 5 سال 10 سال لیکن کام چل رہا ہے, کوئی تکلیف نہیں. تو آپ نے وہ پیسوں سے کوئی غریب کے لیے سٹوف خریدا یا کم سے کم ایک گیس سٹوف خریدا, تو وہ اصل میں آپ نے اپنے جنت کے مکان میں آپ نے سٹوف پہنچا دیا. آپ کے پاس پیسے اور جمع ہوئے, آپ نے کاپچ نہیں چینج کیے. کوئی غریب آدمی جس کے پاس کوئی ایک کمرہ بھی نہیں تھا, آپ نے اس کے لیے ایک کمرہ کا انتظام, آپ نے اپنے جنت کا مکان بنایا. تو یہ ہے کہ جس کے آخرت میں مکان ہے تو وہ دنیا کے مکان کی اتنے ضرورت کے مطابق کچھ ذرا آرام بھی ہو کوئی حرج نہیں, لیکن اس میں فضول خرچ کرنا اسی میں خرچ کرنا یہ وہ آدمی کرتا ہے جس کے پاس آخرت میں مکان نہیں. ومال من لا مال لہ, اور یہ دنیا مال ہے, پیسوں کی جگہ بینک ہے. اس کو اس طریقے سمجھو جس کے پاس آخرت کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. جس کے لیے آخرت میں بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ یہاں پیسے نہیں رکھتا ہے, سب وہاں پہنچاتا ہے. اور کیسے وہاں پہنچائے؟ جیسے ہماری شیخ رحمت اللہ نے فرمایا, جب آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو حقیقت میں کچھ نہیں دیتا, وہ اپنے ایک اکاؤنٹ میں سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے. دنیا کے اکاؤنٹ میں سے آخرت کے اکاؤنٹ میں اس نے ٹرانسفر کیا. تو جس کے پاس آخرت میں بینک اکاؤنٹ ہے, مسلمان ہے, ایمان ہے, اس کا مکان ہے جنت میں, تو وہ جو پیسہ اس کو ملتا ہے ضرورت کے مطابق یہاں استعمال کرتا ہے, باقی سب وہاں بھیجتا ہے. جیسے آدمی کوئی ملک سعودیہ چلا گیا, وہاں بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے, نوکری ملتی ہے دبئی میں, تو اس کو بہت بڑی تنخواہ ملتی ہے, تو 1,00,000 ریال ملتے ہیں, اس کا خرچہ 10,000 کا. تو وہ اتنا خرچ کرتا ہے باقی اپنے مکان میں واپس ہندوستان پاکستان جہاں سے جس ملک سے گیا وہ سب پیسے وہاں بھیجتا ہے. 5-10 سال نوکری کرتا ہے, جب واپس چلا جاتا ہے تو اچھا مکان بھی بن گیا, مکان میں تمام اساس فرنیچر سب کچھ اچھا, تو وہ آدمی آرام سے رہے گا. تو جو آدمی دنیا میں آئے تھوڑی دن, یہ کمانے کی جگہ ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ, اس نے کمایا اور جتنے ضرورت ہے یہاں استعمال کیا, باقی سب جو ہے اس کا وقت بھی باقی وقت آخرت کے لیے, پیسوں بھی باقی اس کے پیسے آخرت میں بھیجتا ہے. آخرت میں بھیجتا ہے, مرنا تو سب کو ہے, جب وہاں پہنچے گا اس نے بھیجا تو سب کچھ اس کو وہاں ملے گا. اور جس نے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں, کافر ہے بیچارہ, اس کا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں, یا اکاؤنٹ ہے لیکن اس نے اکاؤنٹ میں کچھ ڈپازٹ نہیں کیا, وہاں جائے گا تو بہت پریشان ہوگا. تو یہ ہے کہ جس کے پاس آخرت کا بینک اکاؤنٹ ہے اور جانتا ہے کہ مجھے وہاں بھیجنا ہے, تو وہ یہاں کے لیے فضول خرچ نہیں کرتا ہے, وہاں کے لیے بھیجتا ہے اور وہاں اس کو کام آئیں گے. ويجمع لها من لا مال من لا عقل له. اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں. دنیا والوں کیا کہتے ہیں, جو دنیا کے لیے کماتا ہے بہت عقل مند آدمی ہے, ماشاءاللہ دیکھو کیسے گاڑی چلاتا, کیسے اس کا مکان ہے, کیسے اس کے لباس, کیسے ہالیڈے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن کے بارے میں اوتیت العلم الاولین والآخرین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دنیا کے لیے وہ آدمی محنت کرتا ہے, جمع کرتا ہے, جس کے پاس کوئی عقل نہیں. اور ظاہر ہے جو آجیز پیچھے رہنے والی آپ اس کے لیے محنت کرے, اور جو سامنے آنے والی اس کے لیے محنت نہیں کرتے تو یہ بے وقوف آدمی ہے. تو ایسے ہی انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ یو سیو اپ فار دا رینی ڈے, وہ آگے ضرورت آپ کا, ہمارے رینی ڈے قبر ہے, آخرت ہے, وہاں کے لیے آدمی محنت کرے, وہ ہے عقل مند آدمی. اور جو آدمی اپنے سب پیسوں کو خرچ کرتا ہے, جیسے بہت سے لوگ عام متن پوری دنیا میں جمعے کو تنخواہ ملتی ہے, جن کو ویکلی ویجز ملتے ہیں, اور شراب سیدھے مکہ شراب خانے میں گھر جانے سے پہلے, اور ان کے تقریباً سب تنخواہ جو ہے وہ شراب خانے میں خلاص کر دیتے, اور پورا آپ گھر جاتے خالی ہاتھ, جھگڑے گھر میں, وہاں یہاں کھانا نہیں پینا نہیں, اور بچے بھی پریشان, گھر والے بھی پریشان. تو یہ عقل مند آدمی جو ہے وہ گھر پیسے لے جاتا ہے, اور ہمارا اصل گھر آخرت میں. یہاں دنیا میں اسلام بھی ایسے معتدل مذہب کہ یہاں بھی خرچ کرنے کی پوری اجازت ہے, اور صحیح آدمی اس میں خرچ کرتا ہے, نہ فضول نہ اسراف کرتا ہے, نہ بخیلی کرتا ہے, تو اللہ اس کے پیسوں میں برکت بھی بہت دیتا ہے. تو اصل آخرت کے لیے, تو آخرت کے کچھ, اور جو آدمی آخرت میں بھیجتا ہے وہ اس کے عقل تام ہے, اس کے عقل کامل ہے. اور جو آخرت کے لیے نہیں سب پیسے یہاں خرچ کرتا ہے, سمجھو کہ اس کے پاس کوئی عقل نہیں. جی
حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال سمعته يقول أخر النساء حيث أخرهن الله. رواه رزين وروى البيهقي منه في شعب الإمام عن الحسن رضي الله عنه مرسلا حب الدنيا رأس كل خطيئة.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خطبہ میں, الخمر جماع الاثم, شراب جو ہے وہ تمام گناہوں کو جمع کرنے والا ہے. ایک آدمی کسی نے اس کو مجبور کیا کہ بوٹوں کی پوجا کرو, تو کہا کہ بوٹوں کی پوجا یہ تو کبھی مجھ سے نہیں ہو سکتا, کیسے میں بوٹ کی پوجا کروں. پھر انہوں نے کہا کہ بچے کو قتل کرو, کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کتنا بڑا ظلم بچوں کا, بچہ کو قتل کرنا. پھر اس سے کہا کہ زنا کرو, تو اسے کہا زنا کتنا برا کام, کتنا خراب کام, کیسے میں کر سکتا ہوں. تو اس سے کہا کہ شراب پی لو, تو اس نے سوچا کہ اب کچھ تو کرنا پڑے گا, چلو شراب ہی پی لوں. شراب پیا تو وہ سب دوسرے کام بھی کیا, بوٹوں کی عبادت بھی کی, اور بچوں کو قتل بھی کیا, زنا بھی کیا, سب کام. تو جب آدمی عقل میں فتور آتا ہے تو آدمی سب کام کرتا ہے. تو یہ ہے شراب جو ہے. اور دیکھو آج تقریباً پوری دنیا میں سگریٹ نوشی کو منع کیا, ایروپلین میں, ریسٹورینٹ, پبلک جگہوں میں سگریٹ نہیں پی سکتے, لیکن شراب کی اجازت ہے. اور سگریٹ سے بھی نقصان ہوتا ہے, اور شراب سے اور بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے, وہ جو اس کا دھواں ہوتا ہے دوسرے لوگ ان کے ناک میں چلا جاتا ہے پھیپھڑے میں, تو وہ بھی بیمار ہوتے ہیں, اور شراب سے دوسروں کا نقصان نہیں. تو ایک آدمی نے بہت پیارا جواب دیا, کہا کہ اگر آپ شراب کا نقصان دوسرے لوگوں کے اوپر, تو کوئی بھی ہاسپٹل کے ایمرجنسی جگہ پر جا کے وہاں کھڑے رہو, اور دیکھو کتنے ایکسیڈنٹس کے شراب کے وجہ سے آتے, شراب کے وجہ سے کتنے مرد بیوی کو مارتے ہیں اور بری طرح سے مارتے ہیں. شراب جو ہے ام الخبائث, یہ تمام خبائث کی ماں ہے, جھر ہے شراب. تو شراب, اور آج جو ہے ہمیں ویسے تو انشاءاللہ ہم شراب نہیں پیئیں گے, لیکن شراب جگہ جگہ انہوں نے داخل کیا. جو اچھے اچھے بھاری ریسٹورنٹس ہوتے ہیں ان کے فش مچھلی کے وہ مینیو میں وہاں وائٹ وائن ریڈ وائن وہ اندر رکھتے ہیں. بہت سی چیزوں میں وائن ڈالتے ہیں آج کل, تو آدمی کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ باہر یہ آؤٹنگ ایٹنگ آؤٹ ایٹسیٹرا آدمی کو بہت بچنا چاہیے, اور صرف ایک بہت حلال جو ہے اور حلال اپروڈ اور سرٹیفائڈ حلال یہ کبھی کافی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے شراب کو بھی اور سور کو بھی جگہ جگہ انہوں نے داخل کیا. جو آدمی گھر میں تیار کرتا ہے اس کو اس پر اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کھانا صحیح ہے, لیکن جو باہر کی چیز ہے اور یہ صرف غیر مسلموں کی نہیں مسلم کے کارخانوں میں کتنے کتنے ایسے ہیں. یہ ایک شربت ہے روح افزا, بہت مشہور ہے اور بہت اچھا ہے. تو ہمارے حکیم جو ہوتے تھے حکیم یوسف رحمت اللہ علیہ بہت اچھے حکیم, انہوں نے کہا کہ ایک عورت جو وہاں وہ کارخانے میں کام کرتی تھی انہوں نے خود ان سے کہا کہ جب یہ پورا روح افزا تیار ہوتا ہے تو ہمیں اوپر حکم ہے کہ شراب کا کچھ تھوڑا سا حصہ اوپر میں ڈال دے. تو روح افزا شربت ہے, اس میں رمضان لوگ افطاری کرتے ہیں اس کے ساتھ, اور دیکھو اس میں بھی شراب ڈالتے ہیں. جگہ جگہ جو ہے مسلمان کے کارخانے بھی ہو غیروں کے بھی ہو, اور اکثر جو ہے جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں یہ کولڈ ڈرنک یہ جوس مسلمان بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن حقیقت میں اس کا ایسنس جو ہے وہ یورپ سے آتا ہے وہ امریکہ سے آتے ہیں. انہوں نے ایسنس میں کیا ڈالا ہمیں کچھ پتا نہیں. ایک مرتبہ مکہ شریف اور انڈیا میں اور کوئی تیسرے ملک بھی تھا کہ یہ میکڈونلڈس یا کینٹاکی غالباً ان کے چپس جو ہے ان کے گوشت نہیں چپس جو ہے وہ لاد میں یعنی سور کے چربی میں فرائی کرتے تھے. تو پھر ان کو پتا چلا, سعودی حکومت نے انڈیا کی حکومت نے پھر ان سے شکایت کی, انہوں نے انڈیا والوں سے تو معافی مانگی سعودی والوں سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اب جو ہے ہم ہاف فرائیڈ چپس بھیجیں گے تم خود اس کو فرائی کرو. لیکن جو ہاف فرائیڈ ہو کے آیا اس میں کیا کیا نہیں ڈالا. اب ہم اپنے سامنے کوئی زیتون کے تیل میں فرائی کرتے کوئی اور چیز میں فرائی کرتے تو چپس جیسے آلو جیسے چیز ویسے شک شبہ نہیں, لیکن اس میں بھی تو آدمی کو کتنا احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ شراب جو ہے مختلف طریقے سے آج ہمارے کھانوں میں آدمی کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور سب سے آسان یہ بہت فتنے ہیں اور آدمی کبھی یہ نہ سوچے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے سنت کو پکڑ لو مضبوطی عضو علیہا بن نواجس. جو آدمی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تمام جتنے فتنے ہیں وہ اسے بچ جائیں گے. جب ہم سنت کو چھوڑتے ہیں تو یہ سب فتنے. سنت ہے گھر میں بیٹھ کے کھاؤ, جب وہ چھوڑتے ہیں اور ریسٹورینٹس میں جا کے کھاتے ہیں ٹیک اوے اس کا کھانا منگاتے ہیں تو پھر آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں پھر آتی ہیں. جی ہاں والنساء حبائل الشیطان, اور نساء اور عورتیں جو ہیں وہ شیطان کے جال ہوتی ہے. شیطان جیسے کہ نیٹ ہوتا ہے مچھلیوں کو نیٹ میں پھنساتے ہیں پکڑتے ہیں, تو شیطان عورتوں کی نیٹ سے مردوں کو پھنساتے ہیں. اور شیطان ایک ہمارے طالب علم یہاں دکانوں میں گیا کوئی عورت پر وہ متقی ماشاءاللہ اچھا طالب علم ہے وہ خوب اور لڑکی اس کو بہت خوبصورت نظر آئی فوراً اس نے نظر بھی ہٹائی لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ اس کو مجھے جنت میں دینا. تو میں نے اس کو کہا جنت میں آپ کو حور ملے گی یہ کیا ہے وہ تو 20 ملین اس سے بھی زیادہ خوبصورت تم اس سے متاثر نہ ہونا. تو شیطان عورت کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور آدمی مرتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ مجھے شادی یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں یہ تو بہت بھاری ہے اس سے میری زندگی بنے گی. 6 مہینے نہیں ہوتے اور ایسے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور ایسے اس کو گالی دیتا ہے. تو یہ دھوکہ ہے. تو شیطان عورتوں کے ذریعے سے آدمی کو جھال میں پھنساتا ہے. تو یہ اور یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ انٹرنیشنل نیٹ جال ہے, اور یہ جو ویب ہے ویب سائٹ یہ مکریوں کا ویب وہ کیا بناتے ہیں وہ مکری اسپائیڈر ویب. ہاں تو یہ ویب ہے, اور جو آدمی ویب پہ پہنچ جاتا ہے جیسے مکھی, وہ اسے نہیں نکل سکتی ہے. اور آدمی کتنے لوگ کو ایڈکشن ہے ویب سائٹ پر, یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں, یہ گوگل کرتے وہ گوگل کرتے, پورا وقت ضائع ہوتا ہے, نمازیں چلی جاتی ہے بس. اور اسلامک سائٹس پر وہ جاتے ہیں اسلامک, اور پڑھتے بہت اسلام کا اور ایک نماز بھی نہیں پڑھتے, نماز ان کی قضا, تلاوت نہیں کرتے. قرآن پڑھنے کی حکم بہت ڈھونڈتا ہے گوگل پہ کہ کیا کیا وزدم ہے نہ قرآن پڑھنے, لیکن وہ ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا ہے, سورہ اخلاص بھی نہیں. یہ سب جو ہے یہ انٹرنیشنل نیٹ ہے ہمیں پکڑنے کو, اور یہ اسپائڈر ویب ہے جو آدمی کو پکڑ لیتا ہے اس میں. تو ان چیزوں سے آدمی کو بہت بچنا چاہیے, عورتوں سے بہت. اس لیے ون نساء حبائل الشیطان. ایک مرتبہ ہم کراچی اب خانقاہ سے حضرت کے یہاں سے واپس گھر آ رہے تھے, تو کم بھی تھے, گھر والی بھی ساتھ تھی, وہ بیٹھی ہوئی تھی اندر, اور حضرت باہر آئے ملنے کو. حضرت کو معلوم تھا کہ بیوی بیٹھی ہوئی, کہا میں قریب بھی نہیں جاؤں گا, عورتوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا, کیونکہ اس کے اثرات پہنچتے ہیں. میگنٹ جو ہوتا ہے وہ آدمی کو کھینچتا ہے, جو آدمی, اور ایسے بھی مشائخ ہوتے ہیں کہ ہمیں عورتیں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, ہنسی مذاق بھی, ہمیں کوئی فرق نہیں, یہ جھوٹے ہیں یا وہ مرد ہی نہیں, شیخ کیا وہ مرد ہی نہیں اگر ان پر اثر نہیں ہو. تو اس لیے شریعت نے پردہ کا حکم دیا, اس لیے شریعت نے تقویٰ کا حکم دیا, کیونکہ شریعت کو معلوم اللہ ہمیں ہم سے زیادہ, ہوا اعلم بکم, اللہ ہمیں ہم سے خود اپنے سے اللہ ہمیں زیادہ پہ جانتا ہے. اس لیے عورتوں سے جتنا ہو سکے دور رہو, یہ صرف ایک پردہ کا دھوکے میں مت آؤ. کتنی عورتیں جو ہیں آج وہ بالکل ٹائٹ فٹنگ کلوکس پہنتی ہے اور مردوں میں جاتی ہے, بولتی ہے, کہتے ہم پردہ کرتے, تو پھر یہ دھوکے میں کبھی مت آنا. جتنا دور ہو سکو عورتوں سے دور رہو. جو آدمی قریب جاتا ہے, جو مکھن بت آگ کے سامنے نہ پگھلے تو وہ مکھن ہی نہیں, اور جو مرد عورتوں کے سامنے اس پر کوئی اثر نہ ہو تو وہ مرد ہی نہیں ہوتا ہے, اثر کا ہونا لازمی ہے, اس لیے شریعت نے حکم دیا. تو بچو عورتوں سے پورے طور سے. اور بہت سے مولوی ایسے بھی ہوتے لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں مدرسوں میں سکولوں میں, یہ بہت نقصان کی چیز ہے. آدمی, ہمارے شیخ نے یہاں تک فرمایا کہ اپنا مکان مت بناؤ, مت خریدو ہائی سکول کے سامنے جہاں جوان لڑکیاں چلتی ہیں, اور جوان لڑکیاں بغیر وہ ایزار کے بھی چلتی ہے اور پورا دن, اور آپ کہو گے کہ میں باہر بیٹھتا ہوں اپنے مکان کے تاکہ ٹھنڈی ہوا کھاؤں, اور آپ کی نظر وہ سب وہ لڑکیوں کے اوپر. اور جوانی میں اور لڑکی بہت خوبصورت نظر آتی ہے, اور آدمی دھوکا میں پڑ جاتا ہے. ایک بزرگ جو خاص بزرگ تھے, بھولے بھالے تھے, تو انہوں نے کہا کہ شیطان میں مجھے کبھی نہیں پھنسا سکتا ہے, میں تو شیطان سے بہت بچ کے رہتا ہوں. شیطان, اور یہ کبھی دعویٰ بھی مت کرو, شیطان ایسا چالاک ہے کسی کوئی بھی ہو اس کو پھنسا دیتا ہے. تو شیطان نے کہا اچھا میں دکھاتا ہوں کوئی دن, کہا کہ کوشش کرتے رہنا, تم مجھے کبھی نہیں پھنسا سکتے ہو. تو وہ بزرگ جو ہے پڑھاتے تھے مدرسہ میں, اور گھر جانے میں ندی بیچ میں ہوتی تھی, اور ادھر سے ادھر جانے میں کشتی کی ضرورت ہوتی تھی. تو ایک دن گئے اور وہاں کشتی نہیں تھی, پانی بھی نیچے تھا, آدمی پیدل بھی جا سکتا. بوڑھی عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی, عورت رو رہی تھی, کہا کہ میں کیسے جاؤں گا, میرے بچے ہیں سب, مجھے ادھر جانا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ بڈھی عورت ہے, کوئی حرج نہیں, تم یہاں میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ, میں تمہیں پار کر دیتا ہوں. جیسے وہ اندر گئے ان کا وزن بڑھتا گیا, وہ بھاری ہونے لگا, بھاری, جہاں تک کہ بیچ میں آئے پانی بھی اوپر آ گیا. تو اب وہ بیچارے پریشان کے اس کے وہ اٹھا بھی نہیں سکتے. تو پھر اس نے وہ کہا کہ میں وہی ہوں تمہارا دوست ابلیس, جس سے تم نے کہا کہ تم مجھ سے, میں کبھی آپ کو نہیں پھنسا سکتا ہوں, دیکھا آج میں نے تمہیں کیسے پھنسایا عورت کی شکل میں. اور ہمارے شیخ یہ قصہ سناتے تھے تو فرماتے کہ عورت کی ٹانگیں ان کے یہاں ان کے کندھوں پر, اور وہ ٹانگیں بھی دبا رہا ہے, اور عورت کا خاص عضو ان کے یہاں گردن پر وہ بھی مل رہا ہے ان سے. تو شیطان آدمی کو ایسے پھنساتا ہے, تو آدمی کو بہت بچنا چاہے, کبھی یہ خیال مت کرنا. آدمی شیطان کیا کرتا ہے, مولوی صاحب جا رہے گھر میں، مولوی صاحب تو پرہیزگار متقی، ایک جوان اور لڑکی جو ہے وہ لفٹ مانگ رہی ہے، مولوی صاحب شیطان کیا ڈالتے ہیں مولوی صاحب کے دل میں، اگر تم نے لفٹ نہیں دیا تو یہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، اور مولوی صاحب نے اٹھا لیا. اور پھر مولوی صاحب کیا کرتا ہے، اس کے ٹوپی اور داڑھی کے باوجود بیچارے وہ پھر پھنس جاتے ہیں. تو شیطان مختلف شکلوں میں آتا ہے، ایسے کہ ان پر مہربانی کرو، ان پر نرمی کرو، اس شکل میں بھی شیطان. والنساء حبائل الشیطان، دور رہو ان سے جتنا آپ بچ سکو دور رہو. وحب الدنیا رأس کل خطیعہ، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا جر ہے، جیسے کہ شراب بھی جو ہے جماع الاثم، سب گناہوں کو جمع کرنے والا، ایسے ہی دنیا کی محبت ہر گناہ کا جر ہے. دنیا کی محبت، پیسوں کی محبت، مکانوں کی محبت، پھر آدمی کتنا حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. وقال وسمعت يقول اخر النساء حيث اخرهن الله، عورتوں کو پیچھے کرو جہاں اللہ نے ان کو پیچھے کیا. یہاں تک کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، تو اس میں بھی عورتوں کو پیچھے کرو، جینٹل مین اینڈ لیڈیز، اخرهن حيث اخرهن الله، ان کو آگے مت کرو. خواتین اور مرد جو ہے، خواتین کو پیچھے کرو، تو ہر جگہ جو ہے عورتوں کو پیچھے رکھو جہاں اللہ نے ان کو پیچھے رکھا. نماز جماعت کے ساتھ شروع میں اجازت تھی، اب تو قطعاً اجازت نہیں کہ عورتیں مسجد میں آئے نماز پڑھے، لیکن وہ بھی ان کو پیچھے رکھو. خود عہد صحابہ میں جو آیت کیا ہے، چوڑے اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت جانتے ہیں، یعلم خائنۃ العیون، نہیں وہ دوسری آیت 14 سپارے میں، بہرحال صحابہ جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے اور سجدہ میں پیچھے سے دیکھتے تھے، تو عورتیں جو ہے جو آتی تھی تو ایسے ہوتا تھا. یہ صحابہ تھے صورتاً، وہ منافق تھے جو نماز کے لیے آتے تھے اور وہ ایسے پیچھے دیکھتے تھے، ان نیچے سے عورتوں کو دیکھتے تھے. تو یہ ہے کہ عورتیں جو ہے ان کو پیچھے رکھو ہر جگہ میں، آگے عورتوں کو آگے سامنے مت کرو، عورت کو وزیر اعظم پریسیڈنٹ مت بناؤ، عورتوں کو گھر میں سب کہتے کیا کہ وہ ہوم منسٹر ہے، ان کو پیچھے ہی رکھو، جہاں اللہ نے ان کو پیچھے رکھا اس میں خیر ہے، اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ ان کے لیے جیسے کہ کوئی آپ کا بچہ جو ہے وہ ذرا ریٹارڈڈ ہے، اب ریٹارڈڈ بچے کو آپ ڈرائیونگ پر بٹھا دو تو کیا ہوگا، یہ ظلم ہے اس بچے کے اوپر، اور کتنا نقصان. تو عورتیں جو ہے وہ ناقصات العقل ہے، اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، سائنس نے اس کو پروف بھی کر دیا کہ عورتیں جو ہے ہمارے برینز جو ہے، پوری تحقیق آئے کہ مرد کا پورا برینز وائرڈ ہے، اس میں تار ہے، عورت کے صرف ہاف برین وائرڈ ہے، ہاف اس کا خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے ان کو ایسے بنایا، تو ان کو پیچھے ہی رکھو جہاں اللہ نے ان کو پیچھے رکھا. جی
جابر رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوه ما اتخوف على امتي الهوى وطول الامل فالباقي يسد عن الحق واما طول الامل فينسي الاخره وهذه الدنيا متحده ذاهبه وهذه الاخره متحده قادمه ولكل واحده منهما بنون فان استطعتم الا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فانكم اليوم في دار العمل ولا حساب وانتم غدا في دار الاخره ولا عمل رواه البيهقي في شؤون الايمان.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اخوف ما اتخوف على امتی، جو میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں میرے امت پر، سب چیزوں سے جو میں ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ جو مجھے ڈر ہے، الہوا وطول العمل، یہ دو چیزیں، ہوا خواہشات نفس. رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو نے وہ بے وقوف آدمی کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اس کے معبود بنایا، یعنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے. خواہش ہوئی کہ اس عورت کو دیکھو، دیکھ لیا اس عورت کو، خواہش ہوئی کہ میں پورن دیکھو، پورنوگرافی پر چلا گیا، خواہش ہوئی کہ میں یہ کام کروں وہ کام کروں, آج سبق کے لیے نہیں چاہتا ہوں, آج نماز کے لیے نہیں چاہتا ہوں, یہ خواہش, جو آدمی اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو یہ آدمی, یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت خوف. سلفی جو ہے وہ یہی ہے, اپنے خواہش کے پیچھے چلتے ہیں, اور جتنے گمراہ فرقے ہیں یہ لوگ ان کے پاس دلیل تقریباً کچھ بھی نہیں ہوتے, ان کے دلائل بھی ہوا نفس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو آدمی, اس سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں اتباع ہوا سے اللہ مجھے بچائے, اور اتباع ہوا یہ خواہشات ہے, یہ ہوا نہیں جو ہوا میں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ پنکھے, وہ بہت ان کو گرمی لگتی ہے تو پنکھے کے نیچے نماز پڑھتا ہے, تو وہ کہتے میں اتباع ہوا کرتا ہوں, ہوا کے پیچھے میں چلتا ہوں. تو یہ اتباع ہوا یہ خواہشات نفس, اور طول العمل لمبی لمبی امید ہے کہ آدمی جو ہے امید کرتا ہے, جیسے کہ ابھی آپ لوگ جوان ہو کہ میں شادی کروں گا, میرے اولاد کو میں حافظ بناؤں گا, مولوی بناؤں گا, اور پھر وہ بڑے ہوں گے میرے نواسوں کو, میرے پوتوں کو, وہاں تک کی فکر آدمی کرتا ہے. آدمی مکان بناتا ہے کہ میری شادی ہوگی, میرے تین چار بچے ہوں گے, وہ بھی میرے ساتھ یہاں رہیں گے, ان کے اولاد ہوگی, ان کے لیے بھی انتظام کرتا ہے, اور یہ آدمی مر جاتا ہے کچھ بھی نہیں, یا تو بچے ساتھ میں رہتے بھی نہیں, چلے جاتے ہیں, اور بچے خدا نخواستہ نافرمان. تو یہ لمبی لمبی امید جو آدمی کو ہوتی ہے یہ جو ہے اس کو برباد کرتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ایک طرف سلام کرتا ہوں مجھے یہ امید نہیں کہ دوسرے طرف میں سلام کروں گا, میں نے کھانا ہاتھ میں اٹھایا مجھے یقین نہیں کہ میرے منہ تک کھانا پہنچے گا. اور لیکن ہم نے تو کتنا لمبے لمبے منصوبے بنائے, اور کتنا کتنا آگے کے لیے تیاری اور کوشش کرتے. تو یہ دو چیزیں ہلاکت والی چیزیں, اتباع ہوا اور طول العمل, اس سے آدمی کو بہت بچنا چاہیے. فاما الہوا, یہ جو اتباع ہوا ہے خواہشات, فیصد عن الحق, یہ حق سے آدمی کو روک دے. آدمی جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن اس کے پیچھے ایک خواہش ہے, اس کو بس یہ کام کرنا ہے, اس ایک لڑکی سے آپ کو ملنا ہے, تو باپ کہتا بھی ہے کہ یہ کام کرو, دیکھو ابھی یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے, ابھی دیکھو جماعت آ رہے ہماری مسجد میں, فلاں ہمارے بزرگ آ رہے, لیکن اتباع ہوا وہ کوئی کسی کا نہیں سنے گا. وہ جو اس کو لڑکی کے ساتھ جانا ہے, اس کو کوئی اور غلط کام کرنا ہو, جو بھی خواہش اتباع ہوا کے, آپ کو اتباع ہوا کے آپ کو کمپیوٹر پر جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, دوسرے ضروری کام ہوتے ہیں آپ نہیں کرتے ہو, آپ اس کو پیچھے چھوڑتے مؤخر کرتے ہو, کیونکہ وہ آپ کی جو خواہش ہے وہ ایسی بہت بری چیز ہے, یہ خواہش جو آدمی کی ہے. اور یہ تمام حرام خواہشات کے متعلق, جائز خواہشات کے متعلق نہیں, حرام جتنے خواہشات ہیں. تو یہ آدمی کو حق بات سے روک دیتی ہے. واما طول العمل, اور یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہے, فینسل آخرہ, تو یہ آخرت سے آدمی کو بھلا دیتی ہے. آدمی بس دنیا کے پیچھے سوچتا ہے کہ مجھے یہ تیاری کرنی ہے, وہ تیاری کرنی ہے, اور نمازوں کی فکر نہیں. قضاء کتنے لوگوں کے قضاء عمری ہے, قضاء عمری نہیں پڑھتے, کتنے لوگوں کے قضاء روزے ہیں اس کی فکر نہیں کرتے, جانتے ہیں کہ قرضہ ہے کسی کا قرضہ, لیکن یہ جو طول عمل وہ لوگوں کے قرضہ بھی نہیں ادا کرتا ہے. ابھی مجھے ایسی گاڑی منگانی, ابھی مجھے ایسا مکان بنانا ہے, یہی اس کی فکر ہوتی ہے. تو یہ اس کو آخرت سے روک دیتی ہے. وہادی دنیا, اور حقیقت اس دنیا کی ہے, مرتحلتن ذاہبتن, یہ کوچ کرنے والی, چلی جانے والی, اور چلی جانے والی. اس کی مثال آسانی سے آدمی سمجھ سکتا ہے, جیسے کہ آدمی اسٹیشن پر ہے اور ٹرین جاتی ہے, ٹرین آگے جاتی ہے اس کی جگہ پر, تو یہ مرتحلتن ذاہبتن, اور پیچھے کو چھوڑنے والی ہے. تو آدمی جو عقل مند ہوتا ہے آگے کی تیاری کرتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت پیارا شعر فرمایا کہ قدم سوئے مرقد, ہمارے پاؤں جو ہیں وہ قبر مرقد کے طرف جا رہے ہیں. ہم سب اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم قبر کے طرف جا رہے ہیں, ہماری زندگیاں کم ہو رہی ہیں اور ہم قبر کے طرف جا رہے ہیں. قدم سوئے مرقد, نظر سوئے دنیا, لیکن ہماری آنکھیں جو ہے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم جا رہے قبر کی طرف، ابھی یہ انویسٹمنٹ کرو، ابھی وہ مکان خریدو، ابھی یہ کرو، ابھی وہ کرو، سب دنیا کی تیاری کرتے ہیں، قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہے کدھر جا رہے ہو اور کدھر دیکھ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو اور کہاں دیکھ رہے ہو، تم جا رہے ہو آگے اور آگے نہیں دیکھتے. جو آدمی گاڑی چلاتا ہو اور فاسٹ چلاتا ہے 180 کلومیٹر 200، لیکن آگے نہیں دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، صرف ریئر ویو مرز میں نہیں، پورا اس کا سر 180 ڈگریز اس نے گھمایا اور پیچھے دیکھتا ہے اور آگے نہیں دیکھتا، کیا ہوگا؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لندن میں ہیترو ایئرپورٹ جا رہے تھے، ڈرائیور جو ہے، ڈرائیوروں کا کیا عجیب عادتیں ہوتی ہیں، بعض ڈرائیور ایسے ہوتے جب ادھر مڑتے تو یہ بھی ایسے مڑتے، ان کو کیا مڑنے کی ضرورت، سٹیئرنگ کو مڑے، ادھر مڑتے تو یہ بھی ایسے جاتے، اور جب ان کو اوور ٹیک کرتے اور ذرا جگہ تنگ ہو گئی، وہ دوسری کار آ رہی تو یہ بھی آگے جاتے ہیں، تو ان کے آگے جانے سے کیا، اور شارپ بریک دینے پڑتے تو یہ بھی پیچھے ہٹتے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ڈرائیوروں کی عجیب عادت، تو یہ ڈرائیور جو ہے حضرت جی کا، وہ اس کو عادت تھی ادھر ادھر دیکھتے رہنے کے، بہت سے کچھ ایسے ڈرائیور ہوتے راستے پہ دھیان نہیں دیتے، ادھر دیکھ رہے ادھر، تو حضرت جی کو خطرہ محسوس ہوا، یہ تو بہت خطرناک ڈرائیور ہے جو رستے پہ نہیں دیکھتا ہے، تو ان سے کہا کہ گاڑی کو ایک طرف روکو، انہوں نے روکی، پھر حضرت نے فرمایا آپ جتنا دیکھنا ہو دیکھ لو، پھر جب تم گاڑی چلاؤ تو دھیان راستے کے اوپر دینا، ادھر ادھر میں، تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں چل رہے ہیں، جا رہے قبر کے راستے پر اور ادھر ادھر دیکھ رہے، یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک، یہاں پراپرٹی خریدو، وہ مکان بناؤ، یہ بناؤ، یہ گارڈن بناؤ، وہ باتھ روم ایسے بناؤ، یہ ٹوائلٹ ایسے بناؤ، یہ دنیا کے چکر میں اور جا رہے آخرت قبر کے راستے پہ. تو یہ ہے کہ وَإِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور آخرت جو وہ آ رہی ہے اور تم وہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی، جو پیچھے جا رہے اس کی تیاری کرتے ہو اور جو آگے قبر آ رہے آخرت اس کی تیاری نہیں. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور آخرت کے لیے بھی اپنائے آخرت ہے اور دنیا کے لیے بھی اپنائے آخرت، بلکہ قلعہ بھی دنیا ہے، اپنائے آخرت ہے اور قلعہ بھی دنیا ہے، اور دنیا جیفن ہے، لاش ہے، اور اس کے وہ طالب کلاب، اور دنیا کے تلاش کرنے والے کتے ہیں، تو یہ دنیا کے پیچھے. فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، اگر تم سے ہو سکے کہ اپنائے دنیا یعنی کلاب دنیا نہ بنو تو کوئی تو مت بنو، دنیا کے کلاب اور دنیا کے طالب، طالب دنیا کلاب دنیا وہ مت بنو. فَفَعَلُوا فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ، آج تم یہاں دنیا میں ہو، یہ دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور یہاں حساب نہیں، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے یہ جو تم نے کھایا یہ حلال ہے یا نہیں، تم کھاتے رہو آخرت میں پوچھا جائے گا، یہ جو تم کام کرتے ہو حلال ہے حرام ہے، یہاں اس وقت اللہ نہیں پوچھیں گے یہ تم نے یہ کام کیا حلال حرام ہے، آخرت میں پوچھا جائے گا، یہاں تو عمل ہے، حساب وہاں ہے. وانتم غدا في دار الاخره، اور کل تم آخرت میں پہنچ جاؤ گے، ولا عمل، اور وہاں حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا آخرت میں، تو یہاں عمل کرو صحیح تاکہ وہاں حساب ہی نہ ہو، یا حساب میں آپ آسانی سے نکل جاؤ گے. تو یہ ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری کرے. جی.
وعن علي رضي الله عنه قال: رتحلت الدنيا مدبرة ورتحلت الآخرة مقبلة، وكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري في ترجمة الباب.
جي يا آگے چلو.
وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته: ألا إن الدنيا عرض حاذر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحظافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحظافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعملوا أنكم معرضون على أعمالكم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه الشافعي رحمه الله.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بیان دیا، بیان کرا. فقال فی خطبتی ہے، وہ اپنے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ فرمایا الا آگے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کان کھول کے سنو، ان دنیا عرض حاضر، دنیا جو ہے عرض ہے استعمال کرنے کی جگہ، حاضر ہے سامنے، اس وقت موجود ہے، کچھ استعمال کر لو دنیا میں. یاکل منہ البر والفاجر، اور دنیا سے نیک آدمی بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور فاجر آدمی بھی، دنیا انسان بھی اور جانور بھی، انسان بھی جن بھی، سب دنیا سے فائدہ اٹھاتے، تو یہ کوئی خاص چیز نہیں، یہ تو عام ہے سب کے لیے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آدمی اپنی جان دے. الا وان الاخر اجل صادق، اور آخرت اصل جگہ ہے، اجل یہ مستقر آپ کی جگہ ہے، مستقل جہاں آپ کو پہنچنا ہے، اور یہ بالکل سچی جگہ ہے، آپ آخرت میں پہنچو گے. جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کو کوئی خیال نہیں تھا کہ دنیا کیسی ہے، لیکن دنیا سامنے آئے، حقیقت ہے، دنیا آئی، ایسے ہی دنیا کے پیٹ سے، یہ جیسے ماں کا پیٹ اتنا چھوٹا، دنیا کا پیٹ بھی اتنا ہی چھوٹا ہے آخرت کے سامنے. اور جیسے کہ بچے کو اگر کسی سے کوئی بات کر سکتے بچے سے اور کہے کہ دنیا میں ایسا ہے اور ویسا ہے، ہوائی جہاز ہے اور پانی جہاز ہے اور بس ہے اور ٹرین ہے، وہ چھوٹا بچہ نہیں مانے گا، کیسے ہو سکتا ہے، یا میری چھوٹی دنیا میں میں ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا ہوں، پاؤں بھی نہیں پھیلا سکتا ہوں. لیکن وہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایک ہوائی جہاز نہیں، لاکھوں ہوائی جہاز ماننے کو تیار، ایک ٹرین نہیں، لاکھوں ٹرین ماننے کو تیار اپنے آنکھوں سے. ایسے دنیا ماں کے پیٹ سے جیسے چھوٹی جگہ آخرت کے مقابلے میں. یہاں ہمیں آخرت کی باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی. ہوشیار عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے، اور جب وہاں جائیں گے تو آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اور مانے گا. لیکن اپنے آنکھوں کو ماننا ایمان نہیں ہے، اللہ اور رسول کی بات ماننے کا نام ایمان ہے. تو حقیقت ہے، وہ آخرت آئے گی، اجل صادق ویقضی فیہا ملک قادر، وہاں فیصلہ کرنے والا ایک بادشاہ ہے جن کے ہر چیز پر قدرت ہے، اللہ تعالی جو عادل بھی ہے قادر بھی ہے، اللہ تعالی وہاں فیصلہ کریں گے. تو آپ اس کی تیاری کرو، آپ دوسرے لوگوں نے جو لوگ آپ پر ظلم کرتے ہو، جس نے آپ کا حق دبایا، آپ اس کی فکر نہیں، وہاں فیصلہ ہوگا، اللہ سب کو دیں گے وہاں، اپنے 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 عدل کے اعتبار سے، اپنے قدرت کے اعتبار سے. الا وان الخير كله بحذافيره في الجنه، تمام خیر جو ہے اس کے تمام پورا پورا حصہ کے ساتھ وہ جنت میں ہے. اور وان الشر كله بحذافيره في النار، اور شر جو ہے اس کے تمام پورا پورا حصہ کے ساتھ جہنم میں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ ایک راستے پہ چل رہے ہو، ٹی کراسنگ آیا، آپ ایک طرف آپ سیدھے نہیں جا سکتے، آپ یا تو دائیں طرف جاؤ گے یا بائیں طرف جاؤ گے. دائیں طرف جنت کا راستہ ہے اور تمام خیر وہاں، یہ راستہ جو آپ چل رہے ہو دنیا کے، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، کبھی بیماری بھی ہے کبھی صحت بھی ہے، کبھی تونگری مالداری بھی ہے کبھی غربت بھی ہے، کبھی خوشی بھی ہے کبھی ناراضگی بھی ہے، دونوں ساتھ چل رہے ہیں دنیا میں. لیکن آپ ٹی کراسنگ پر آؤ گے تو تمام خیر ایک طرف جائیں گے جنت میں، اور تمام شر دوسرے طرف جہنم میں جائیں گے. تو یہ ہے کہ اور وہاں آدمی کو اختیار نہیں ہوگا کہ میں ادھر دانے طرف جاؤں یا بائیں طرف، فرشتے آپ کو لگا دیں گے، یا تو آپ کی گاڑی ادھر جائے گی یا آپ کی گاڑی ادھر جائے گی، دنیا میں دونوں ساتھ چل رہے، وہاں دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. الا فعملوا وانتم من الله على حذر، تو عمل کرو آخرت کی تیاری، تمام خیر جمع کرنے کی کوشش کرو. وانتم من الله على حذر، اور اس حالت میں کہ تم اللہ سے خوف کے حالت میں ہو، کہ پتہ نہیں، کوشش کرو، محنت کرو، عملو عمل کرو، لیکن یہ خوف کہ پتہ نہیں ہمارے عمل قبول ہے یا نہیں، نماز بھی پڑھو لیکن یہ کہ پتہ نہیں تکبر آپ میں نہ آئے، میں نے تو بہت نمازیں پڑھی، میں تو بہت نیک ہوں، میں تو یعنی تکبیر اولا صف اولا میں خشوع خضوع دھیان والی نماز پڑھتا ہوں, کچھ پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہے. جو بھی تم کام کرو, میں نے 6 مہینے مدرسہ میں پڑھا, میں تو یعنی دنیا کے ماحول سے دور رہا, مدرسے ہی میں رہا, لیکن قبول ہے یعنی وانتم علی حذر, یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے یعنی کون سی ایسی چیز ہو گئی کہ اللہ اس کو مردود کر دے. وعلموا انکم معرضون علی اعمالکم, اور تم پیش کیے جاؤ گے تمہارے اعمال, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہاری پیشی ہوگی اللہ کے یہاں. اور اعمال صرف ظاہر اعمال نہیں, اس کے پیچھے جو اس کی نیت ہے, جیسے شروع سبق میں نے عرض کیا کوئی آدمی ایسے دکھتا ہے کہ دنیا میں ہے لیکن اس کی نیت کے اعتبار سے وہ دین میں ہوتا ہے, اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے دکھتا ہے کہ وہ دین میں ہے لیکن صورت کے اعتبار سے صورت دین میں ہے لیکن حقیقت اس کی نیت کے اعتبار سے یہ پکا دنیا دار ہے. تو تمہارے اعمال اور اعمال کے اندر جو حقیقت ہے اس پر تمہاری پیشی ہوگی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جو بھی ایک مثقال ایک ذرہ برابر خیر کا کام کرے گا وہ اس کو دیکھے گا, اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. چھوٹا عمل نیک آپ نے کیا وہ پیش ہوگا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, اور جس نے بھی ایک ذرہ برابر برائی کا کام کیا وہ بھی دیکھے گا. الا من تاب, ہاں جو توبہ کرتا ہے اللہ نے اس کی توبہ قبول کی تو وہ کچھ نہیں ہوگا وہاں, لیکن توبہ نہیں کی اور گناہ کے ساتھ چلے تو چھوٹا گناہ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم, ایسے چھوٹا گناہ. نیک حدیث شریف میں آتا ہے مسجد میں کوئی کچرا ہو چھوٹا کچرا آپ نے اٹھایا وہ بھی پیش ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, جب آپ کے اعمال وہاں پیش ہوتے قیامت کے دن بھی وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا. اور چھوٹا گناہ آپ نے کسی کے ساتھ اس کو سلام کا جواب نہیں دیا, اس کی طرف مسکرائی نہیں, وہ آپ کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملا آپ ایسے ہی اس کو کچھ مسکرائے بھی نہیں سلام کا جواب, وہ بھی پیش ہوگا. تمام اپنے اعمال چھوٹے سے چھوٹے وہ سب پیش ہوں گے. تو اس کی فکر کرو, آخرت کی فکر کرو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.